مورخہ 2 اپریل سن 2005، مفکر امت، مبلغ اسلام، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سیالکوٹ کینٹ میں تاجروں سے خطاب فرما رہے ہیں. موضوع ہے مال فتنہ بھی اور انعام بھی. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازہ، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.
وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع فأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. جن کے پاس موبائل ہوں وہ بند کر دیں، مہربانی. محترم بھائی اور دوستو، بھائی یہ کون بجا رہا ہے موبائل کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں خواہشات اتنی لامحدود رکھی ہیں کہ کسی ایک سطح پر اس کو قرار نہیں ہے. لامحدود خواہشات کا سمندر ہے اس کے اندر. آگے دو بڑی مجبوریاں اس کے سامنے کھڑی کر دی. ایک، اسباب کی قلت، ایک اسباب کا تھوڑا ہونا، دوسرا زندگی کا تھوڑا ہوں. جو میں چاہتا ہوں وہی ہو، یہ تو یہاں ہو نہیں سکتا کہ یہاں صرف وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده. کہیں در کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، بند کرے کوئی کھول نہیں سکتا. خواہشات کا لامحدود سمندر ہے، اور آگے اسباب بڑے تھوڑے ہیں. یہ تو سب لوگوں کا مسئلہ نہیں، اسباب تھوڑے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں، 100 میں سے 99 آدمیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسباب ہی کوئی نہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے. 100 میں سے 1 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، تو لاکھوں میں ایک کی ریشو ہے. ایسے ہی فرضاً 100 میں 1 آدمی، اس کے پاس بڑی دولت ہے، بہت اس کے پاس خزانے ہیں، لیکن وہ بھی بڑا مجبور ہے، اس کے پیچھے موت کھڑی ہوئی، اور اپنی ساری نعمتیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تب اکثر دنیا میں انسان ایسے ہیں، جب وہ کسی سطح پر پہنچتے ہیں، مال کما کر کچھ بنتے ہیں، تو عمر کا اکثر حصہ بیت چکا ہوتا ہے. 40 سال کے بعد جا کر کچھ شکل نظر آتی ہے واپسی کی. 40 سال میں دن ڈھل چکا ہوتا ہے اور افق کے زیادہ قریب ہو چکا ہوتا ہے، 50 سال میں جا کر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن ادھر وہ شام ہو چلی ہے اور دن ڈھلا کیا ڈوبنے کو آ چکا ہے، تب اس کا کسی کے پاس کوئی حل کوئی نہیں. 99% کی تو خواہشیں پوری ہی نہیں ہوتی، وہ تو ضرورتوں سے بھی مجبور رہتے ہیں. 100 میں 1، 1000 میں 1، 10000 میں 1، 1 لاکھ میں 1 ایسا ہے جو منہ سے نکالتا ہے اس کے لیے مہیا کر دیا جاتا ہے، جو کہتا ہے اس کے لیے حاضر کر دیا جاتا ہے، جہاں جانا ہوتا ہے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس کا کیا علاج کرے کہ اس کو موت نہ آئے. اگر کوئی شخص بچپن ہی سے یہ دولت کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کو کچھ نہیں کرنا پڑا، ہر چیز مل گئی، لیکن آپ اس پر بھی تو غور کریں کہ اس کے پاس بھی صرف 60-70 سال ہیں، اس کے بعد ختم، وہ بھی ختم، کچھ نہیں اس کے پاس. 1998-97 میں میں امریکہ گیا تھا جماعت کے ساتھ، تو وہاں تو وہ ایک رسالے میں پڑھا کہ امریکہ کا جو سب سے مالدار آدمی ہے وہ آج کل بہت پریشان رہتا ہے. وہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، پیچھے زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، اور یہ اتنا کچھ جو بنا ہوا ہے یہ کہاں چلا جائے گا. اب اس حسرت کا دھن دولت میں کوئی علاج کوئی نہیں، حکومت میں اس کا علاج کوئی نہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں میں اس کا علاج کوئی نہیں ہے، موت ہے، جانا ہے، اور کوئی بھی جانا نہیں چاہتا لیکن جا رہے ہیں. کل نفس ذائقت الموت، جانا ہے تمہیں، کل شیء ہالک الا وجہ، سب کو مرنا ہے، تو پھر یہ حسرتیں، یہ تمنائیں، یہ کیا ہے؟ اگر موت کے بعد کا ہمیں علم نہ ہو کہ آگے ایک زندگی ہے، تو اس دنیا سے بیکار زندگی کوئی نہیں. کس لیے جی رہے ہو؟ اپنی لذتوں کے لیے؟ چند سال نہیں گزرتے کہ لذتیں بے کیف ہو جاتی ہیں، منہ کے ذائقے چلے جاتے ہیں، آنکھوں کی لذت چلی جاتی ہے، کانوں کی لذت چلی جاتی ہے، قوتیں سرد پڑ جاتی ہیں، جذبے سو جاتے ہیں. جذبوں اور شہوتوں کے لیے جیا تو چند سال، آگے پھر چھٹی، اب کیا کرے؟ پھر ایک ہی لذت میں لگے اس سے بھی طبیعت ہٹ جاتی ہے، ایک شہوت میں لگے اس سے بھی طبیعت ہٹ جاتی، پھر نئی کی تلاش ہوتی ہے. اور اتنی ورائٹی دنیا میں ہے کوئی نہیں، اور اتنی زندگی اور صحت ساتھ کوئی نہیں ہے. تو اگر وہ جذبوں کے لیے جیا تو چند سال کے بعد وہ حسرتوں کی اور یاس کی تصویر بنا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. اگر وہ اولاد کے لیے جیا تو جو ہی اولاد نے پر پرزے نکالے، ان کی اپنی شادیاں ہوئیں، تو وہ ماں باپ کو شکل دکھانے سے بھی رہے، دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اولاد کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اگر اولاد کے لیے جیے تھے تو 60 برس کے بعد دونوں پریشان بیٹھے ہیں کہ جن کے لیے جیے تھے وہ تو اب شکل دکھانے کو بھی نہ رہے. اوٹوا میں ہماری جماعت تھی، تو مسجد میں ایک بڑے میاں کر سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑے شکست خوردہ بیٹھے ہوئے. ہم تو ویسے ہی تعارف کرتے ہیں مسجد میں، جو ہے جی آپ کہاں سے آئے، کیا کرتے. میں نے ان سے تعارف کیا کہ آپ کا کیا نام ہے، یہ نام ہے، کہاں سے ہیں. کہا میاں ہم کراچی سے. یہاں کیسے رہ رہے ہیں؟ کہا میاں نہ پوچھو، یہاں آئے تھے امبیسی میں تو ہمارا ٹرانسفر ہو گیا واپس، تو ہم نے کہا بچوں کا مستقبل بن جائے، تو ان کی یہی تعلیم اعلیٰ مکمل ہو جائے، تو ہم نے ریزائن دے دیا اور یہیں کے ہو رہے. اور جب بچے کچھ بنے تو ہمارے ہاتھوں سے اڑ گئے. اب تو ہم بس میاں بیوی ہیں جو دیواروں کے ساتھ لگ کے زندگی گزار رہے ہیں. تو اگر بچوں کے لیے جیا تو 7 سال کے بعد کہتا ہے میری زندگی تو گئی، میں کس لیے جیا، میرا کیا مقصد ہے؟ دھن دولت کے لیے جیا، یہ پروجیکٹ بن گیا ہے، یہ بنا چکا ہوں، یہ بن رہا ہے، اس کے تیاری کی جا رہی، اس کا نقشہ بن چکا ہے، اس کے لیے جیا تو موت کا ایک جھٹکا، دل کا ایک دورہ، بڑھاپے کی ایک لہر، تو جب سارا جاتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر اس کی حسرتوں کو کوئی دیکھے اندر سے. مرتے ہوئے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، جس پر جوانی کا نشہ ہو اس سے نہیں پوچھو، جس کا سورج غروب ہو رہا ہو اس سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں. 21 برس حکومت کرنے والا عبد الملک بن مروان تین بر اعظم پہ اپنے پھریرے لہرانے والا جب موت کی سکرات میں آیا تو کمرے کی کھڑکی کھلی تھی, باہر سے کچھ آواز آ رہی تھی. کہنے کا یہ آواز کیا ہے؟ کہا جی وہ لبے دریا دھوبی کپڑے دھو رہا ہے. اس کا وہ کپڑا پہلے مارتے تھے نا, وہ ایک ہماری ایک تھی تہذیب, وہ دھوبی ایسے اٹھا اٹھا کے کپڑے, وہ ایسے آواز آتی تھی اس کی. کہا جی دھوبی کپڑے دھو رہا ہے. کہنے کا ہائے کاش, ہائے کاش میں قریش کا ایک اونٹ چرانے والا ہوتا, مجھے دو وقت کی روٹی ملتی, گرمی سردی کا ایک ایک جوڑا ملتا, اور میں نے یہ حکومت کا نشہ نہ دیکھا ہوتا. یہ 21 برس حکومت کرنے کے بعد عبد الملک ابن مروان جیسے مطلق العنان بادشاہ کی حسرت ہے اور تمنا ہے. تو اب جس چیز کو بھی ہم مقصد بنا کے چلنا چاہتے ہیں, میں نے چند الفاظ میں آپ کو بتایا کہ ان سب میں تو منزل پر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں کہیں اور آ گئے, وفا نہیں ہے. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں, زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. تو پھر اس جینے کا مقصد کیا ہے, کیوں آئے ہیں؟ جن چیزوں کو مقصد بناتے ہیں تو ساتھ چھوڑ دیں, کیونکہ یہاں ہمارا علم کچھ ہمیں بتا نہیں سکتا. تو یہاں اللہ ہمیں بتاتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میرے بندو اللہ کی طلب میں زندگی گزارو, اللہ کو پالو. کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کے بغیر نامکمل ہے. جیسے انسان روٹی اور پانی کے بغیر نامکمل ہے, یہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ پیئے بغیر نہیں رہ سکتا, یہ اس کا جسم کا نظام ہے. خالق کائنات اور خالق انسان نے اس کی روح میں اپنی اور اپنے رسول کی طلب کو ایسے ہی ڈالا ہے جیسے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو ڈالا ہے. نیک ہو یا بد, غریب ہو یا امیر, روٹی اور پانی کے بغیر زندگی نہیں, روح کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے بغیر نہیں ہے. اور روح جب ویران ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی نعمت اس کو خوشی نہیں دے سکتی, کیونکہ اندر کی دنیا بجھ جاتی ہے. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. بجھے ہوئے دل والے کو نہ کوئی شکل, نہ کوئی صورت, نہ کوئی مورت, نہ کوئی وادی, نہ کوئی کوہسار, نہ کوئی مرغزار, نہ کوئی ندیاں, نہ کوئی چشمے, نہ کوئی آبشار, نہ کوئی رنگ, نہ کوئی بو, کوئی ایک چیز نہیں جو اس کے دل کی دنیا میں جا کے کچھ امن چین سکون کی لہر دوڑا سکے, کہ اندر ویران ہو چکا. یہ کیسے ویران ہوتا ہے؟ جب اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہے اور اللہ کے رسول سے ٹوٹتا ہے. اللہ اس کے رسول سے جب تعلق ٹوٹتا ہے تو دنیا کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ اس کے اندر کے چین کو کھینچ لیتا ہے. اور اللہ کا اعلان ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بتا دو ساری دنیا کے انسانوں کو کہ چین سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. تو میرے بھائیو, ہم چونکہ ایک ایسے دور میں آئے ہیں جس میں اللہ کے نبی سے بہت دوری ہے اور اسلام کی تعلیمات ماند پڑ چکی ہیں, گہنا چکی ہیں, اور نہ ماں باپ کو دین کی خبر ہے, نہ آگے سکول ایسے ہیں جن میں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں کہ وہاں ان کو کوئی دین آخرت سمجھایا جائے, تو ہم بالکل وہ کشتی ہیں جس کا کوئی گھاٹ نہیں, ہم وہ مسافر ہیں جس کی کوئی منزل نہیں ہے, ہم وہ قافلہ ہیں جس کا کوئی ہدف نہیں ہے, وہ کٹی پتنگ ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی, وہ کبھی کہیں الجھ جاتی ہے, کبھی کہیں الجھ جاتی ہے, کہیں پاؤں تلے روندی جاتی ہے, کہیں بچے پھاڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالی نے زندگی کو ایک مقصد دیا ہے, ایک مقصد, ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین, میں نے زمین آسمان کو ایسے بیکار نہیں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, میں نے تمہیں بھی بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین, کھیل کود نہیں ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما باطلا, یہ میں نے بیکار پیدا نہیں کیا. ما خلقناهما الا بالحق, ما خلقناهما الا بالحق, ایک حقیقت کے ساتھ میں نے اسے بنایا ہے اور حق کے ساتھ میں نے اسے جوڑا ہے. جو حق کی تلاش میں نکلیں گے وہ کامیاب زندگی گزاریں گے, جو اس سے دائیں بائیں ہو جائیں گے وہ ان کی زندگی ناکام ہو جائے گی. میرے بھائیو, اللہ ہمارا مطلوب ہے, ہم اللہ کے متلاشی ہیں. اس سفر کے بغیر ہر سفر ناکامی کا ہے، اس سفر کے بغیر ہر سفر دکھ اور درد سے بھرا ہوا ہے. جن جن قوموں نے اللہ کو مطلوب نہ بنایا اور غیروں کی طرف مڑ گئے، ان کو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا اور انہیں ماضی کے دھندلکوں میں گم نہیں کیا، بلکہ ان کو قرآن کے اوراق میں محفوظ کیا اور ہم تک پیغام کو پہنچایا گیا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم ہی نہیں آئے ہو بڑے زوردار، تم سے پہلے قوم عاد بھی آئی ہے. ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح جن کے قد تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا نہ کیا تھا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ثمود کی قوم سیالکوٹ والوں کی طرح بڑی صنعت اور حرفت کی ماہر تھی. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون مصر کا بڑا طاقتور تھا، سولیوں پہ لٹکا دیتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، یہ سرکش ہوئے. فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان کا فساد اور نافرمانی حد سے تجاوز کر گیا. پھر کیا ہوا؟ نہ یہ مقروض تھے، نہ یہ کمزور تھے، نہ ان میں قحط تھا، نہ ان پر کوئی دشمن چڑھا، نہ ان کو کوئی مخالف بادشاہوں نے ہلاک کیا. ان کی طاقت پورے عروج پر، ان کی صنعت و حرفت پورے عروج پر، ان کی تجارت پورے عروج پر. قوم شعیب کی تجارتی منڈی سارے عالم پر قبضہ کر چکی تھی، سارے عالم کو اس نے سمیٹ لیا تھا. وہ ساری دنیا میں چیزوں کا اتار چڑھاؤ، وہ مدین کے شہر سے وہ اس کے تانے بانے جڑے ہوئے تھے. لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا ایک دم؟ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا اور انہیں تباہ و برباد کر کے عبرت کا نشان بنا دیا. الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود، الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود الا بعدا لمدین کما بعد ثمود. قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، بڑا کالا سیاہ، ٹھنڈی ہوائیں، سارے بھاگ کے باہر نکلے. ایک دم وہ سرخ ہوا، پھر ہوا گرم چلی، پھر اس میں سے آگ برسنا شروع ہوئی اور ساری مدین کی بستی کو اللہ نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا. ساری دنیا کی تجارت کو کنٹرول کرنے والے چند گھنٹوں میں راکھ کا ڈھیر بن گئے، پیچھے کچھ بھی باقی نہ رہا، خس و خاشاک بن گئے. تو میرے بھائیوں، ہماری منزل اللہ ہے. یہ کاروبار، تجارت، زراعت، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ہم نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے. اب یہاں بنیادیں دو ہیں، ایک بنیاد یہ ہے کہ پیسے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، دھن دولت سے عزت بنتی ہے، ان کی ترجیحات اور ہوں گی. ایک ذہن یہ ہے کہ اللہ سے کام بنتے ہیں، اللہ سے عزت ملتی ہے، اللہ سے مسائل حل ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات اور ہوں گی. ایک کی بنیاد یہ ہے کہ موج کرو، مزے کرو، ان کی ترجیحات اور ہوں گی. ایک کی بنیاد یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، زندگی موت کے بعد آ رہی ہے، ہمارے مزے وہاں سے شروع ہوں گے، ان کی ترجیحات اور ہوں گی. دونوں میں یہ فرق ذہن کے سوچ سے پڑے گا، ایک اللہ کے حکم کو توڑے گا پیسے کی خاطر، دوسرا پیسے کو چھوڑے گا اللہ کے حکم کی خاطر، ایک جنت کو برباد کرے گا دنیا کی لذت کی خاطر، اور ایک دنیا کی لذت کو ٹھوکر مارے گا اللہ کی رضا اور جنت کی خاطر. ایک جہنم سے ڈر کے اپنے سارے لذتیں قربان کرے گا، اور ایک جہنم سے بے خوف ہو کر اپنی ساری لذتوں کو پورا کرے گا. یہ دو بنیادیں ہیں، ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے. ایک کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. دوسرے کی بنیاد پیسہ ہے، کہ جو کچھ ہے وہ پیسہ ہے. جب یہ ذہن بنایا گیا اور پچھلے کئی صدیوں سے یہ ذہن ہمارا بنا، اب ساری گاڑی اس طرف جا رہی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے. فٹ بال میں زیادہ ہے تو وہ بناؤں گا، ہاکی میں زیادہ ہے تو وہ بناؤں گا، جھوٹ بولنے میں زیادہ ہے تو جھوٹ بولوں گا، سود سے زیادہ ملے گا سود پہ کروں گا، دیانت سے ملے گا تو دیانت سے. دیانت کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کر رہا، وہ دیانت کو پالیسی سمجھ کے کر رہا ہے. جیسے یہودی کام کھڑا کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی اللہ تو ہے نہیں، ان تجارتی پہلو کے سے تجارت بڑی چمکتی ہے. ایک بنیاد یہ کہ میرا اللہ ہے، مجھے اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے، وہی میرا رزاق ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہیں سے رزق کا نظام چلتا ہے، وہیں سے حفاظت کا نظام چلتا ہے، یہ بنیاد اس وقت ٹوٹی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن میرے بھائیو، یہ لوگ تھوڑے ہوں یا زیادہ، کامیاب یہی ہوں گے. پیسے والی بنیاد تھوڑی ہو یا زیادہ، ناکام یہی ہوں گے، کیونکہ یہ سب کمایا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور یہ سب بنایا ہوا اپنی آخرت میں ساتھ لے کے چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر قدم اٹھانے والا وہ اللہ اس کا ساتھی بنتا ہے، کائناتی نظام اس کے تابع ہو کے چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ دیکھو، روٹی کی خاطر میرے نافرمان نہ بننا. یا ابن آدم، من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک. میرے بندے، آج تو کہتا ہے اتنا بڑا کاروبار اگر ہم بینک سے پیسہ نہ لیں تو کیسے کریں ہیں، اتنا بڑا کاروبار اگر ہم بینکوں سے وہ نہ لیں قرضہ تو پھر ہم کیسے کریں. اچھا میرے بندے، یہ بتا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تجھے رزق کون دے رہا تھا؟ کیا تیری ماں، یا تیرا باپ، یا تیرا کارخانہ، یا تیری فیکٹری؟ من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک. تو تین پردوں میں لپٹا ہوا تھا، تیرے اندر روح دوڑانا اور تجھے زندگی بخشنا اور تیری حفاظت کرنا کون کر رہا تھا؟ پانی میں تیر رہا ہے، پانی میں پھر رہا ہے. دنیا میں پانچ منٹ پانی میں رہو تو موت آ جائے، ماں کے پیٹ میں پانچ مہینے پانی میں رہتا ہے، زندہ ہے. دنیا میں پانچ منٹ سانس نہ لو تو موت آ جائے، وہاں پانچ مہینے بچہ منہ سے سانس نہیں لیتا، منہ بند، ناک بند، پھیپھڑے چل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، غذا پہنچ رہی. تو غذا کہاں سے جا رہی؟ ناف سے جا رہی ہے، اور ناف سے ہی اس کی غلاظت واپس ماں کی طرف منتقل ہو رہی ہے. اگر یہیں اس کے پیشاب پخانے جاری ہوں تو ماں بھی مر جائے، بچہ بھی مر جائے، اور یہیں اگر یہ سانس لے تو پانی اس کے منہ میں جائے اور یہ فوراً مر جائے. پانچ مہینے سانس نہیں لینے دیتا، اور باہر آتے وہ لمبا سانس کے روتا ہے. بچے کا رونا ضروری ہے کہ اس کے پھیپھڑے کھل جائیں. اس کو رونے کا علم سکھایا، اس کے پھیپھڑے کھولے. کہا میرا بندہ تو بتا، من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک. ماں کے پیٹ میں تجھے رزق کس نے دیا تھا؟ کوئی اور تھا؟ میرے سوا کوئی اور تھا؟ هل یقدر علی ذلک احد غیری. کیا تیرے اللہ کے سوا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ. میری تدبیر مسلسل تیرے اوپر چلتی رہی، چلتی رہی. کتنے اندھیرے ہوتے ہیں جس میں اللہ تخلیق کا نظام چلا رہا ہوتا ہے، اور اندر کا نظام بھی بنا رہا ہے، باہر کا بھی بنا رہا ہے. یہ انگلیوں کا پرنٹ کتنا باریک ہے، کتنا پیچیدہ ہے. کسی ایک بچے بچی کا پرنٹ دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے. یہ کتنی محنت کا کام ہے. آنکھوں کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، ہونٹوں کی تراش دوسرے سے نہیں ملنی چاہیے، کانوں کی بناوٹ دوسرے سے نہیں ملنی چاہیے، نتھنوں کی بناوٹ دوسرے سے نہیں ملنی چاہیے، چہرے کی ساخت دوسرے سے نہیں ملنی چاہیے. اندر کا بھی یہی حال ہے. ایک تو چلو اللہ باہر سب کو الگ الگ بناتا تاکہ بھائی پہچاننے میں آسانی رہے. سب ایک جیسے بنا دیتا تو ہر روز لڑائیاں ہوتی. وہ کہتا یہ میری بھی، وہ کہتا میری بھی، وہ کہتا میرا ابا، وہ کہتا میرا ابا، روز لڑائیاں ہوتی رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے چلو باہر تو بنا دیا، مخ اندر تو سب کو ایک جیسا کر دیتا، سوکھا کام ہو جاتا نا، سوکھا ہو جاتا. میرا چھوٹا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اس سے کہنے کا ہر آدمی کی اندر کی جو رگیں ہیں دل کی طرف جاتی، اس کا نظام دوسرے سے جدا ہے. ایک کی اینجیوگرافی دوسرے سے نہیں ملتی، ہر ایک کی جدا ہے. کہنے لگا تمہیں سچ بتاؤں، اللہ نے روٹی لگائی ہوئی ہے، اللہ رزق دے رہا ہے، ورنہ ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا. اللہ نے رزق لگایا ہوا ہمارا، اتنا لمبا چوڑا نظام ہے کہ اسے کوئی حل نہیں کر سکتا، ساری زندگی لگے رہیں. تو اندر تو اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتا. جیسے دیکھو نا، ہم گھر کی جب اینٹیں کھڑی کرتے ہیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں اوپر، ہاں بھائی اب یہاں ٹائل لگا دو، یہاں پتھر لگا دو، یہاں یہ بنا دو، یہاں وہ بنا دو. اندر تو سب، چونکہ انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس ساری میں بھی ایسی تبدیلیاں لائے جیسے کہ ہر ایک کا نظام دوسرے سے جدا جدا ہو، اندر بھی جدا، باہر بھی جدا، کھال بھی جدا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما، احسب الانسان الا نجم عظاما. میرے بندے تو کہتا ہے مر کے مٹی ہو گیا، کون اٹھے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تو نہیں اٹھے گا، میں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا. فنگر پرنٹ ملا لینا، فنگر پرنٹ دیکھ لینا، تیرا ہی ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیو، ایک بنیاد ہمیں آج کے دور نے دی، آج کی تجارت نے دی. آج کے ماحول، کمائیں گے تو کھائیں گے، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ پیسہ آئے گا تو کام بن جائیں گے، پیسہ نہیں آئے گا تو کام کیسے بنیں گے؟ پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو ہماری بیٹیوں کا رشتہ بھی کوئی نہیں ہوگا، ہماری سوسائٹی میں کوئی مقامی نہیں ہوگا۔ ایک یہ ذہن ہے، اس کے مقابلے اللہ کہتا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، بے غم ہو جا، تیرا رزق تیرے رب کے ذمہ ہے، تیرا رزق تیرے اللہ کے ذمہ ہے، اور اس میں مومن اور مشرک کی قید کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل بلد هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں جو ایمان والے ہوں اور عمل والے ہوں ان کو رزق عطا فرما۔ اللہ نے جواب دیا ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير، ابراہیم میں رب المسلمین نہیں، میں رب العالمین ہوں، میں کافر کو بھی کھلاؤں گا اور مومن کو بھی کھلاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی صرف ایمان والوں، یا ایمان والوں کو روٹی کھلا، رزق کھلا، پھل کھلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل کیا، نا 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 ابراہیم سمجھ سمجھ، میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں، میں کافر کو بھی دوں گا مومن کو بھی دوں گا، ہاں مسلم کافر کو موت تک دوں گا، پھر اسے جہنم کی آگ میں ہمیشہ میں ڈال دوں گا اور اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ تسلی دی کہ غم نہ کرو، تمہارا رزق تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یبنا آدم لی، یہی مضمون حدیث سے کافر کو بھی دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے، اب حدیث سے یبنا آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، اے میرے بندے ایک کام تیرے ذمہ ایک میرے ذمہ، میری مان کے چل تیرے ذمہ، تجھے روٹی دوں میرے ذمہ۔ اب یہ لگتی تھی نا شرط، ہم مانیں گے تو وہ دے گا، نہیں مانیں گے تو نہیں دے گا، تو اگلے جملے میں اس کو صاف کیا فَإِن خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، تو میری مان یا نہ مان میں تجھے روٹی ضرور دوں گا، میں تجھے رزق ضرور دوں گا، مان یا نہ مان وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ تو دل سے نکال دے کہ مجھے ملے گی نہیں۔ لوگ نہیں کہتے دیکھو جی نافرمان بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، فریب بھی، اللہ اس کو اتنا دے رہا ہے اتنا دے رہا ہے، ہم سچ بھی بولتے ہیں صحیح بھی تولتے ہیں، بدگنتی بھی نہیں کرتے، ہمارے اوپر یہ آفت ہے یہ آفت۔ آج ایک صاحب سے ملاقات میں بڑا متاثر ہوا، کہنے کہ میں اپنی کمائی کا 50% اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں، 50% اپنی کمائی کا اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں، آپ کے سال کوٹ گئی ہیں لیکن پھر بھی میرے اوپر یہ نقصان وہ نقصان یہ نقصان وہ نقصان۔ میں نے کہا ابھی اس وقت تو خیر میں جلدی تھی موٹ کے چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا کہنے لگے یا اللہ ہم اپنے بندے کو بڑی تنگی دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ انکا تقتر علی المومن، اپنے بندے کو بڑی تنگی دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول دیا، کہ ذرا موسیٰ اوپر تو دیکھ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، بہتی نہریں، دودھ، شہد، شراب، پانی، اڑتے پرندے، پھیلے ہوئے سائے اور بچھے ہوئے تخت اور دھرے ہوئے جام اور بھری ہوئی سراہیاں اور سجے ہوئے کھانے اور حسین و جمیل جنت کی دینی اور آب بہتے ہوئے چشمے اور جھرنے آبشاروں کی شکل میں بہتا ہوا پانی اور سونے اور چاندی کے گھر اور اللہ کے نور کی تجلیات۔ تو کہنے لگے یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، مسلمان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوں، ناک کے بل زمین پہ رگڑ وہ گھسٹ رہا ہو اور وہ ناک کے بل منہ پہ پڑا ہوا ہو، نہ کوئی حال پوچھے نہ کوئی چال پوچھے، اور قیامت تک ایسے ہی سسکتا سسکتا مر جائے اور یہاں چلا جائے، تو تیری عزت کی قسم اس نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ پھر اللہ نے پھر انہوں نے کہا یا اللہ تو کافر کو بہت دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے لاڈ کرتے تھے، اللہ سے زدیں بھی کر لیا کرتے تھے، یہ صرف اکیلے نبی ہیں، اللہ کے نبی نے خود کہا بھائی موسیٰ تو لاڈلے تھے، وہ اللہ پاک سے ضد کر لیتے تھے، ہم سے تو ضد نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ کہنے لگے نہیں یا اللہ میں نے تو ضرور دیکھنا ہے، کہیے بھائی موسیٰ کا ہی حوصلہ تھا۔ تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو کافر کو اتنا زیادہ کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذرا ادھر دیکھ۔ تو اللہ نے تھوڑا سا جنت کا دوزخ کا دروازہ کھولا، اب بھڑکتی آگ، دہکتے انگارے، کھولتا پانی، پھنکارتے ہوئے سانپ اور بلکھاتے ہوئے بچھو اور خوفناک شکل کے فرشتے اور زنجیریں اور افو، ایک پتھر ایک پتھر دوزخ کا ساری دنیا کے پہاڑوں کو اکٹھا کر کے اسے اوپر رکھو تو سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں، ایک چنگاری جہنم کی نکلے ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وعزتک وجلالک وعلو مکانک لو ملکت دنیا کلہا
وعاش الدهر كله وكان مسيره هذا لم ير خيرا قط. میرے مولا مجھے تیری عزت جلال بڑائی کی قسم، اگر کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، صرف سیالکوٹ کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، بر صغیر کا نہیں، ساری دنیا پہ حکمران ہو جائے اور قیامت تک حکومت کرے، 100 سال 200 سال نہیں، قیامت تک حکومت کرے اور مر کے یہاں چلا جائے جو تو نے مجھے دکھایا ہے، تو تیری عزت کی قسم اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. ابو بکر فرمایا کرتے تھے، لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ. وہ بھلائی بھلائی نہیں، وہ کشادگی کشادگی نہیں جس کے بعد جہنم ہو، اور وہ تنگی تنگی نہیں جس کے بعد جنت ہو. پھر ایک اور واقعہ سنو، ایک مسلمان ماہی گیر اور ایک کافر دونوں نکلے مچھلی کا شکار کرنے. اب کافر جو تھا نا وہ جال ڈالتا، بسم اللہ لات عزا کے نام کی برکت سے تو اس کا جال بھر کے باہر نکلتا، اور مسلمان کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا جال خالی نکلتا. سارا دن یہ چکر چلتا رہا، کافر کی کشتی بھرتی گئی اور مسلمان کی کشتی خالی. آخری دفعہ دن ڈھلے، کافر نے جو جال پھینکا تو دگنا ہو کے نکلا، مسلمان نے جو جال پھینکا تو ایک مچھلی نکلی. کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، اس پر بھی تیرا شکر ہے. اور اس کو جو جال کھولا اور اس کو جو پکڑا، وہ جو گرفت ڈھیلی ہوئی وہ اچھل کے پھر پانی میں چلے گئی. انہوں نے کہا یا اللہ اس پہ بھی تیرا شکر ہے، اس پہ بھی تیرا شکر ہے. تو وہ جو مسلمان کے فرشتے نا، ہر انسان کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ جو مسلمان کے محافظ فرشتے، کہنے لگے یا اللہ وہ ساری دن بتوں کو پکارتا رہا، اس کی تو کشتی تو نے بھر دی، سارا دن تجھے پکارتا رہا، ایک دی وہ بھی واپس لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کھولی، جہنم کھولی، کہ جس کو کچھ نہیں دیا نا پہلے اس کا ٹھکانہ دیکھ لو، جس کی کشتی کو بھرا اس کا بھی گھر دیکھ لو. ایک طرف بھڑکتی، ایک طرف چمکتی دمکتی جنت، اور ایک طرف بھڑکتی دہکتی جہنم. تو وہ فرشتہ کہنے لگا یہی جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بعین ہی یہی اس نے دہرائے، یا اللہ یہ اسے کچھ بھی نہ ملے اور یہ مل جائے تو سب کچھ ملا، یا اللہ اسے سب کچھ ملے اور یہ مل جائے تو اسے کچھ بھی نہ ملا. تو پہلے ہم اللہ پاک کی حکمت اور سنت کو سمجھیں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، نہ کہ یہ جزا سزا کی جگہ ہے. اب غور نہیں کرتے کہ جب امام حسین شہید کیے جا رہے ہیں، ان سے افضل دھرتی میں کوئی نہیں ہے اور ان سے بدترین کوئی نہیں جو قتل کرنے کو آ رہے ہیں، اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور یہ ناکام ہو رہے ہیں. اور چلو بھائی قید ہو جاتے، اوئے ہوئے ہوئے نسلی ذبح ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے موت کا بے رحم رقص، کیسے کیسے جوان آنکھوں کے سامنے کٹ گئے، ایک گیا دوسرا گیا تیسرا گیا، جب سارے شہید ہو گئے صرف اولاد باقی رہے، 16 آدمی باقی رہ گئے، باقی سب شہید ہو گئے. اس سارے 72 کے قافلے میں 16 آل رسول ہیں. میں اللہ کی سنت بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کی سنت کیا ہے، اس کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ناشکری پیدا ہو جائے گی. ہم اللہ سے مانگتے نہیں، لیکن ایک ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے اس کی وضاحت ایسی دل میں آگی، میں نے کہا آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. 16 وہ نفوس ہیں جن پر زمین آسمان ایک پلڑ میں رکھو، اور ان میں سے ایک کو دوسرے پلڑ میں رکھو تو اس کا وزن زیادہ ہے، یہ تو 16 ہیں. اب آخری آدمی تھے سوید بن عمر اور عابس بن ابی شبیب، یہ دو نوجوان باقی رہ گئے تھے. پہلے عابس شہید ہو گئے، پھر اس کے بعد سوید بن عمر رہ گئے، وہ ساتھیوں میں سے پھر وہ بھی شہید ہو گئے، پھر صرف اولاد باقی رہ گئی. تو اپنے بیٹے علی الاکبر سب سے پہلے سامنے آئے اور وہ باپ کے سامنے کٹ کے مر شہید ہو گئے. صاحب نے کہا بڑی ظالم ہے وہ قوم بیٹا جنہوں نے تیرے جیسے کے جگر کے پار تیر کر دیے، کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کا حساب لینے کے لیے آئے گا، اور کیا حال ہوگا جب اللہ کا محبوب تیری طرف سے مدعی بن کر آئے گا. پھر اپنے بھتیجے قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے قاسم، اس قافلے میں سب سے حسین نوجوان، سب سے حسین، ایسے حسین کہ جب یہ قتل کیے گئے تو قاتل خود رو پڑے، مارنے والے بدبخت رو پڑے. تو انہوں نے جب ان پر تلواریں پڑی تو انہوں نے پکارا یا اماں ہے چچا، تو حضرت حسین بھاگے آگے ان کو بچانے کے لیے، لیکن بیچ میں لوہے کی دیواریں تھیں، ان کو کاٹتے کاٹتے پہنچے تو ان کا کام ہو چکا تھا، اور وہ آخری سانسوں پر تھے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا بیٹا آج تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہیں اور دوست تھوڑے ہیں. کوئی نہیں, ایک دن آنے والا ہے جب اللہ فیصلہ کرے گا. جا اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جا. اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یہ قصہ نہیں ہو سکتا تھا, شمر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا, ابن زیاد فتح کا جھنڈا نہیں گاڑ سکتا تھا. ہم اللہ سے کبھی تنگ نہ مانگیں گے, نہ اس کے اہل ہیں, نہ مانگیں نہ اس کے اہل ہیں, لیکن اللہ کی سنت کا پتہ تو ہو کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. سچ بولنے سے کیا ملے گا؟ کاروبار بھی گیا, کاروبار بھی گیا, روٹی بھی گئی, کیا فائدہ ہوا؟ رشوت نہ لیں تو کام کیسے چلے گا, اور بینکوں سے ڈیلنگ نہ کریں تو اتنے بڑے کام کیسے, کنٹینر کیسے باہر بھیجیں؟ یہ مذہب یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آپ کا گمان ہے کہ نہیں ہو سکتا. تم کہو میرا اللہ کرے گا, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, تو پھر اللہ آپ کو کر کے دکھائے گا. کیونکہ اگر حکومت اللہ کی ہے, اور ہے, شہنشاہی اگر اللہ کی ہے تو اللہ کی قسم ہے, کیا سو گیا ہے, کیا غافل ہو گیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین, پہلے جملے پہ غور نہیں کرتے, وہ کہتا ہے میرے بندو میں وہ اللہ ہوں جو کل جہان کا پالنے والا ہوں, صرف تمہارا نہیں, میں کافر کو بھی پالتا ہوں, مسلم کو بھی پالتا ہوں, اچھے کو بھی پالتا ہوں, برے سانپ کو رزق نہیں پہنچاتا, سور کو رزق نہیں پہنچاتا, بچھوں کو روٹی نہیں کھلاتا, چوہوں کو نہیں کھلاتا, مگرمچھ کو نہیں کھلاتا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی بادشاہی دی تھی, کہنے کہ یا اللہ اجازت ہے تیری 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 مخلوق کو ایک سال روٹی میں کھلاؤں؟ اللہ نے کہا یہ تیرا کام تھوڑا ہی ہے. کہ نہیں یا اللہ, تو نے بہت دیا مجھے, مجھے مجھے اجازت دے. کہا نہیں. کہا اچھا ایک مہینے کی تو دے دے. کہا نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا اچھا ایک ہفتے کی دے دے. کہا وہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا اچھا یا اللہ ایک دن تو مجھے ٹرائی تو کرنے دے, ایک دن میں تیری ساری مخلوق کو روٹی کھلاتا ہوں. کہا سلیمان تیرا کام نہیں. کہا نہیں یا اللہ تیری مہربانی. کہا اچھا چل تو آزما لے. سلیمان علیہ السلام اب ساری مخلوق کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں, اور جنات حاضر ہو گئے, انسان حاضر ہو گئے, گائے کٹنے لگی, بھینسے کٹنے لگے, دمبے کٹنے لگے, بکرے کٹنے لگے, اور دسترخوان بچھنے لگا, بچھنے لگا, بچھنے لگا, مہینوں کی مسافت کا دسترخوان بچھایا گیا. یہ ذہن میں رہے کہ آبادی اس کو بہت تھوڑی تھی. جب سلیمان علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ میں نے ساری مخلوق کا کھانا تیار کر لیا ہے, تو کہنے کہ یا اللہ آپ بھیج اپنی مخلوق کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجوں؟ انسانوں کو, پانی والوں کو, زمین والوں کو, پانی والوں کو, زمین والوں. تو سلیمان علیہ السلام کہنے کہ پہلے پانی والوں کو کھلا لوں, پھر زمین والوں کو کھلاؤں. تو اللہ نے کہا بہت اچھا, اب ایک مچھلی نے منہ باہر نکالا, کہا آج ہم آپ کے مہمان ہیں. کہا جی آؤ, تم نہیں سارے مہمان ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, میں تو فارغ ہوئی ہوں. وہ ایک طرف سے شروع ہوئی غڑپ شڑپ غڑپ شڑپ, سارا دسترخوان پیٹ کے اندر, بمے پیالے ڈونگے چمچے روٹیاں ہر جائے اندر. سلیمان علیہ السلام کا ایک رنگ آ رہا, ایک جورا, حیران پریشان, دانتوں میں انگلیاں. جب سارا کھا گئی تو کہنے لگی اور 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 کہاں سے لاؤں, تو تو سب کا ہی کھا گئی. تو وہ کہنے لگی مہمان کو ایسا تانا دینا اچھی بات ہے کہ تو سارا کھا گئے ہیں, مہمان کو ایسا تانا تو مناسب نہیں ہے. اور سلیمان علیہ السلام پسینے پسینے, وہ کہنے لگی سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے, تیرا رب ہی کا کام ہے. آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں, میرا رب روزانہ ایسے تین لقمے مجھے کھلاتا ہے. جس کو تم نے چھ مہینے میں تیار کیا, میرا رب روزانہ ایسے تین کھلاتا ہے. تو جب یہ بنیاد بن جائے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق آسمان میں ہے. نظر تو آتا نہیں, ہم نے تو فٹ بال بیچے پھر روٹی کمائی, اور ہم نے تو ہاکی بیچی پھر روٹی کمائی, ہم نے کپاس بیچی, اپنی مثال دوں, ہم نے کپاس بیچی پھر روٹی کمائی, ہم نے گندم بیچی پھر روٹی کمائی. آپ کہتے ہو آسمانوں میں ہے. ہاں ہاں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. کہ ہم نہیں مانتے تو پھر اللہ نے, جب نہ مانا جائے تو پھر اگلا قسم اٹھاتا ہے نا, امی اللہ دی قسم میری گل من. جب لوگوں نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ دیکھو فیکٹری, یہ دکان, یہ بنگلہ, یہ زمین, یہ منجی, یہ چاول, یہ دھان, یہ کپاس, یہ گنا, یہ جوار, یہ باجرا, یہ شوگر مل, یہ ٹیکسٹائل مل, تو میرے رب نے کہا نہیں مانتے ہو, فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. سنو سنو, اللہ کہہ رہا او میرے بندو, مجھے قسم ہے زمین آسمان کے رب کی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, تمہاری روٹی آسمانوں پر ہے. اب بھی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ پھر اللہ نے اگلی بات سنو, کہ مثل ما انکم تنطقون, تمہیں مثال دیتا ہوں, ممکن ہے تمہیں میری قسم پر بھی اعتبار نہ آئے, ہو جو تم کچے ایمان کے. تو طارق جمیل بات کر رہا ہے, تم سن رہے ہو, اس کو تم جھٹلا سکتے ہو؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب بات نہیں کر رہے, کوئی نادان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بات نہیں کر رہا ہوں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے جیسے تم آپس میں بات کرتے ہو اور ناممکن ہے جھٹلانا، مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم ہے تو خود ہی ہے تو خود ہی، لیکن اپنی ذات کو اپنے آپ سے جدا کر کے پھر رب السماوات والارض بن کے کہتا ہے مجھے رب کائنات کی قسم، مجھے زمین کے رب کی قسم، مجھے آسمانوں کے رب کی قسم، گویا کہہ رہا ہے مجھے فرشتوں کے رب کی قسم، مجھے چاند سورج کے رب کی قسم، مجھے سات آسمانوں کے رب کی قسم، مجھے لوح قلم کرسی کے رب کی قسم، مجھے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل کے رب کی قسم، مجھے جنت اور دوزخ کے رب کی قسم، مجھے ہواؤں کے رب کی قسم، مجھے چاند تاروں کے رب کی قسم، مجھے سیاروں کے رب کی قسم، مجھے گردش ایام کے رب کی قسم، مجھے مشرق اور مغرب کے رب کی قسم، شمال و جنوب کے رب کی قسم، بحری اور بری کے رب کی قسم، آبی اور خاکی اور ناری اور نوری کے رب کی قسم، ماضی اور حال اور مستقبل کے رب کی قسم، مجھے چوپائے کے رب کی قسم، دو پائے کے رب کی قسم، رینگنے والوں کے رب کی قسم، مچھلیوں کے رب کی قسم، کیڑوں کے رب کی قسم، مکوڑوں کے رب کی قسم، پتنگوں کے رب کی قسم، پروانوں کے رب کی قسم، شاہین اور عقاب کے رب کی قسم، چنگھاڑنے والے ہاتھیوں کے رب کی قسم، دھاڑنے والے شیروں کے رب کی قسم، اور غرانے والے بھیڑیوں کے رب کی قسم، اور کلکاریاں مارنے والے ہرنوں کے رب کی قسم، بحر و بر کے عرش و فرش کے رب کی قسم، تمہاری روٹی آسمانوں پر ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اب تو مان جاؤ، یا اللہ مان گئے، اچھا اب سود پہ کام نہیں کرنا، اب جھوٹ پہ کام نہیں کرنا، اب خیانت پہ کام نہیں کرنا، اب سودا کر کے مکرنا نہیں ہے، اب مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری اس کے ہاتھ میں پکڑا نہیں ہے، اگر اس کا پسینہ خشک ہوا اور تم نے کہا کل آؤ اور اس کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا، تو تیری نسل کی نسل اللہ کی نظروں میں ان جانوروں کی صف سے نکل کر انسانوں کی صف سے نکل کر جانوروں کی صف میں کھڑی ہو جائے گی، اور تو اللہ کی نظر میں مردود ہو جائے گا۔ رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کرو جو رب کہتا ہے۔ رب کے خزانے، او میرے بھائیو، اللہ کی قسم، زمین تانبا بن جائے، آسمان لوہا بن جائے، زمین سے دانا نہ اگے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، اطمینان رکھو اللہ رازق ہے، تمہیں رزق پہنچائے گا۔ عمل صاحب کماتے ہیں تو کھاتے ہیں، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ ماں کے پیٹ میں کہاں سے کھایا تھا؟ دل کو دھڑکنے کے لیے کون سی فیکٹری لگائی ہوئی ہے؟ خون کا نظام چلنے کے لیے کون سا کاروبار کیا ہوا ہے؟ آنکھوں کے 26 کروڑ بلب ہیں یا آئی ریسپٹر، یا آنکھوں میں دیکھتے رہیں، رنگ الگ بتائیں اور فاصلہ بھی بتائیں، رنگ بھی بتائیں، شکل بھی بتائیں، اور دیکھتے تمہارے جذبات بھی بدلیں۔ ماں کو دیکھو تو اور جذبہ، بہن کو دیکھو اور جذبہ، بیٹی کو دیکھو اور جذبہ، بیوی کو دیکھو اور جذبہ، باپ کو دیکھو اور جذبہ، بھائی کو دیکھو اور جذبہ، سانپ کو دیکھو اور کیفیت، شیر کو دیکھو اور کیفیت، باپ کو دیکھو اور کیفیت، گندگی کو دیکھو اور کیفیت، کھانے کو دیکھو تو اور کیفیت، پانی کو دیکھو تو اور کیفیت، بیٹوں کو دیکھو تو اور کیفیت، اور دشمن کو دیکھو تو اور کیفیت، آنکھوں کے پیچھے جذبے، یہ تو نے کون سی منڈی سے خرید کر اپنے اندر میں ڈالے ہیں؟ کہاں سے ڈالر کما کے لائے ہو جن سے یہ جذبے یہ احساسات خرید کر لائے ہو؟ یہ اللہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اس رب سے یاری لگاؤ، وہ تمہیں سوتے بھی کھلائے گا، اٹھتے بھی کھلائے گا، چلتے بھی کھلائے گا، ہواؤں میں بھی کھلائے گا، مچھروں سے غافل نہیں۔ دیکھو لگتا ہے عبدالجبار کے گھر کے مچھر بھوکے تھے، آج اللہ نے بھیجا آؤ جائے آج دعوت اڑاؤ، ہم تو روٹی پتہ نہیں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، اللہ نے پورے باغ کے مچھروں کو آج نہال کر دیا۔ میں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے کہا شاید آج مچھروں کی دعوت کا ارادہ کر لیا میرے اللہ نے کہ کھاؤ بھائی، جو میرا رب مچھر نہیں بھولتا۔ میں جمع تھا جب تونس فتح ہوا اور وہ خزانہ مدینے میں آیا تو اپنے ذاتی مال سے سارا مال غنیمت آپ نے خرید لیا، خزانہ کرنے کے لیے نہیں، تقسیم کرنے کے لیے۔ مال تو تھا ان کے پاس، لیکن ان کے پاس مال آپ کے پاس بھی ہے، ان کے پاس خرچ کرنے کا حوصلہ تھا، اللہ کا خوف تھا۔ ہمارا تاجر عام طور پر اس سے خالی ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن عام طور پر ہمارا تاجر اس سے خالی ہے۔ حضرت عثمان کا قافلہ آیا، 1000 اونٹوں کا قافلہ، 1000 اونٹ سمجھو 1000 ٹرالے آ گئے، اس کے لیے اس زمانے کے لیے آبادی بھی تھوڑی ہے، اور اس زمانے میں مدینے میں قحط آیا ہوا ہے، جب چیز کم پڑ جائے اور کسی تاجر کے پاس اس کا اسٹاک ہو تو وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ منہ مانگی قیمت لیتا ہے. ہم لوگ ذمہ دار ہیں نا, یہ کھاد والے ہمارے اوپر بڑی چھری رکھتے ہیں اور ہمارے پاس پیسے ہوتے نہیں, ذمہ داروں کا پیسے کام, تو ہمیں ادھاری لینی پڑتی ہے. تو پھر ایک ایک بوری پہ 100-100 روپے بڑھاتے ہیں, 200-200 روپے بڑھاتے ہیں. ہم اچھا ٹھیک ہے میاں, جو کر لا کرنا, ہم دیونے تو لینی بھی ہے پاونی بھی ہے. تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور دوا سپرے کی دوا وہ 100 روپے کی دوا 500 روپے کی کر کے ہمیں دیتے ہیں. ہم اپنی مجبوری سے لیتے ہیں. تاجر کے پاس جب اسٹاک آتا ہے اور بازار میں شارٹ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے میری چاندی سونا بن گئی, میری چاندی سونا بن گئی. پھر بیوی کو بھی خوش ہو کے بتاتا ہے اور اپنے ساتھی میں آج چنگی چھری رکھی ہوئی ہے. عثمان کے پاس تاجر آئے پرچونی, یہ تھوک والے تھے, کہنے کہ ہاں بھائی سودا کرو. کہنے کہ بد بولو کیا دو گے؟ وہ کہنے کہ ہم 10 روپے کی چیز 12 روپے میں لے لیں گے, 10 پہ 2 روپے آپ کو نفع دیں گے. کہنے کہ نہیں زیادہ کرو, مجھے زیادہ لگ چکا ہے. کہنے کہ ہم آپ کو 10 کی 14 میں لے لیں گے, 10 پہ 4 روپے آپ کو نفع دیں گے. کہنے نہیں تھوڑا ہے, زیادہ کرو, مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے. کہنے کہ ہم 10 کی 5 میں لیں گے, آپ کو ہم 100 پہ 50 روپے نفع دیتے. کہنے کہ نہیں تھوڑا ہے, زیادہ کرو, مجھے زیادہ لگ چکا ہے. وہ کہنے کہ اس سے زیادہ ہماری ہمت نہیں ہے, یہ ہماری آخری بولی ہے. لیکن ہمیں یہ تو بتائیں کہ پرچون والے تو یہی ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم سے پہلے کون آ کر آپ کے ساتھ یہ سودا کر گیا ہے؟ وہ کہنے کہ تم سے پہلے اللہ آ گیا تھا سودا کرنے میں. سے وہ اسے کہہ گیا تھا عثمان میں تیری ایک روپے کی چیز 10 روپے میں لے لوں گا, تم مجھے 100 پہ 50 دے رہے ہو, مجھے 100 پہ 1000 دے رہا ہے.